ٹھیک ہے کہ یہاں بلکہ اس طرف بھی حضرات بہت کم متوجہ ہوتے ہیں نفس کے ذریعے سے خدا کی معرفت کو حاصل کریں، لیکن اس سے بالا تر قل ہو اللہ احد کو سمجھنا، اللہ احد کو پا لینا اس زندگی میں اس کائنات میں بہت کم لوگوں کے بس کی بات ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کو معصومین نے، آئمہ نے ہمارے سامنے کھولا ہے اور چاہا ہے کہ ہمارے کیونکہ شیعہ اس رستے پر ہیں. اسی عنوان سے غور کرتے کرتے ایک جگہ قرآن کریم میں تین چار آیتیں مجھے ایسی نظر آئیں کہ جو بہت لطیف محسوس ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ خلاصہ میں چاہ رہا تھا کہ خلاصہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کریم اور جناب امیر علیہ السلام نے جب توحید کی بات کی، توحید کے مختلف درجات کی، پہلے یہ سمجھ لیجئے توحید کے درجات کو سمجھ لیجئے، یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے وجود کے کس حصے سے کون سی چیز وابستہ ہے، کہ ہماری توحید عملی عمل صالح صالحیت کو بناتی ہے، ہماری توحید بربنائے معرفت نفس اور مشاہدہ آفاق و عالم ہماری علم و معرفت کی تعمیر کرتی ہے، اور اگر وہ توحید جو اس سے بالاتر پر ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو وہ ہمارے عقل و حکمت کے درجات کو بلند کرنے میں سبب بنتی ہے. اور اس میں ایک بہت اہم بات کہ نیچے والی چیز اوپر والی چیز پر فنا اور فنا اور فدا ہے، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. یعنی عمل علم میں فنا ہے اور علم عقل میں فنا ہے. کہ عمل کس حد تک رہے گا، جس حد تک آپ کے جسم، یعنی عمل سے مراد اگر ہم اعضاء و جوارح کو لیتے ہیں، اعضاء و جوارح کی حرکت کو لیتے ہیں، اپنے اعضاء سے کام کرنے کو لیتے ہیں، تو اس عمل کی میعاد بہت محدود ہے. صحیح، اور اس عمل کی رینج بھی بہت محدود ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح سے ایک بہت محدود دائرے میں کام کر سکتا ہے، لیکن اپنے علم کے ذریعے سے بہت ساری وسیع جگہوں پہ جا سکتا ہے. ایسا ہے یا نہیں کہ علم انسان کو جن میدانوں میں لے جاتا ہے، ضروری نہیں کہ عمل وہاں تک پہنچایا جاتا ہے. عمل ظاہری، علم کا میدان بہت وسیع ہے، علم و معرفت کا میدان، عمل کا میدان اس کے مقابلے میں بہت محدود ہے. اور عمل علم میں قربان، اس پر فدا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ العلم امام العمل، علم عمل کا امام، کہ جو انسان کی معرفت ہوتی ہے، جو اس کا علم ہوتا ہے ویسا ہی اس کا عمل ہوتا ہے. عمل اس سے جداگانہ کوئی چیز، کسی چیز کا نام نہیں. اور یہ علم و معرفت کس میں جا کے، کس سمندر میں جا کے گرتا ہے، یہ دونوں دریا عقل و حکمت، تو یہ دو دریا ہیں عقل و حکمت میں پانی اور فضا. تو اگر ہم اپنے مراحل یعنی اپنے وجود کو ترقی دیں تو ہماری توجہ کس طرف ہوتی ہے، سب سے پہلے صرف عمل پہ، یعنی وہ عمل کہ جس کی معرفت بھی ہم مکمل طور سے نہیں رکھ پاتے، تو حقیقتاً وہ عمل انسان کے لیے کچھ زیادہ کارآمد نہیں ثابت ہوتا. عمل میں صالحیت جب پیدا ہوتی ہے جب علم و معرفت کے نتیجے میں وہ عمل صالح ہو، اور عمل میں کمال کا پیدا ہو جاتا ہے جب عقل و حکمت کے نتیجے میں صالح ہو. کیوں، یہ جملہ شاید عجیب ہے، جملہ شاید عجیب ہے، اس مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنا ہے کہ علم و معرفت ایک چیز کے بارے میں جاننا اور اس کی صحیح شناخت کو کہتے ہیں، اور عقل و حکمت اس شے کی حقیقت تک پہنچ جانے کو کہتے ہیں. انسان عالم اور بامعرفت وہ ہوتا ہے کہ جو ایک چیز کو صحیح پہچانتا ہو، اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو. لیکن عاقل اور حکیم کون ہوتا ہے؟ کہ جو اس شے کی حقیقت سے کما حق ہوا خبر ہوتا ہے. تو یہ سب سے بلند درجہ ہے. اور یہاں پر جیسے کہ بعض افراد اس غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم دین کو اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ ایک حکومت اسلامی قائم کر سکیں. اصل چیز اس کے برعکس ہے. ہم حکومت اسلامی اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ دین برآمد ہو سکے. یہ غلط فہمی بھی اکثر ہمارے عمل سے یقیناً ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ آپ یہ تھوڑی سی باتیں میں نے اس لیے کی جو مختلف سیکشنز کے لوگوں سے ملنے اور ان سے نظریات سے تبادلے کا اتفاق ہوتا ہے, تو یہ چیز میں نے محسوس کی کہ یعنی کہ اس انداز سے بعض لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارا ہدف کیا ہے معاشرے کو سدھار دینا, یعنی ہم دیندار کس لیے بن رہے ہیں, ہم توحید کی بات کیوں کر رہے ہیں, ہم قرآن کی بات کیوں کر رہے ہیں, ہم معرفہ اہل بیت کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ معاشرے کو سدھار دیں. تو اس لحاظ سے تو بہت سارے پیغمبر پہ ہیں. حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کے اپنے علاوہ اور ان کے گھر کے علاوہ تو کہیں تھے نہیں, ساری دنیا میں دین تھی. یعنی حضرت ابراہیم نے جس کو سدھارا ان کو آپ انگلیوں میں دین لیجیے, جناب لوط, سارا, آجرا, اسماعیل, اسحاق, ختم. یعنی پانچ آدمی سدھار کے حضرت ابراہیم, اگر یہ نظریہ ہے, اگر یہ کرائٹیریا کہ دین اس لیے اختیار کیا جاتا ہے, توحید کی بات اور معرفت قرآن اس لیے ہوتے ہیں کہ معاشرہ سدھارے, تو حضرت ابراہیم پانچ لوگوں کو سدھار کے نبی اور اعظم امام کیا نسخہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قدر عظیم و شان کا پیغمبر, کتنے لوگ بنائے؟ بارہ. اور ایون اگر آپ پیغمبر اکرم کو بھی دیکھ لیں تو آپ کے جانے کے بعد کتنے لوگ تھے جو آپ کے رستے پر قائم تھے؟ دس بھی نہیں. تو اگر دین کا مقصد کوئی حکومت قائم کر دینا یا معاشرہ سدھارنا ہے تو پھر تو سارے نبی پہ ہیں, اما پہ ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے تو باقاعدہ دعوت دی تھی نا, امام حسین علیہ السلام گھر میں تو نہیں بیٹھ رہے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ نے تو باقاعدہ دعوت عام دی تھی, کھل کے بلایا تھا. کتنے لوگ آپ کے پاس آئے؟ پچاس. یعنی آپ کے گھر والوں کو آپ نکال لیجیے, پچاس سے پچپن. تو اس غلط فہمی کو بھی ذہن سے نکال دیجیے, اس میں ہم عام طور سے مبتلا ہیں. دین اس لیے نہیں ہوتا اور خدا نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم کہیں کہ اس سے معاشرے کو سدھار دیجیے, بلکہ یہ کام بھی خدا کی مصلحت کے تحت انجام پاتے ہیں. انسان کے لیے دین کیا ہے کہ تاکہ ان مراحل کو طے کرے, ان مراحل کو طے کر کے ایک نورانی شخصیت بن جائے. اب اگر خدا چاہے گا تو اس کے نور سے معاشرے کو روشن کر دے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں, راتوں کو اٹھ اٹھ کے تلاوت قرآن اس لیے کر رہا ہوں کہ میں حکومت اسلامی قائم کروں. آپ ایک بہت کمتر چیز پر اپنے کو پیدا کر رہے ہیں. یہ حکومت ہے جو دین پر پیدا ہے, نہ کہ دین حکومت پر پیدا ہے. حکومت اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ آپ کو ایسا فریم ورک ملے کہ جس میں ہر انسان عمومی طور سے, جو اہل اللہ ہیں وہ ہر حال میں اوپر جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی حالات رکاوٹ نہیں بنتے, چاہے معاشرہ اچھا ہو یا نہ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا ان پر. لیکن یہ فریم ورک آپ بناتے ہیں عوام الناس کے لیے کہ تاکہ عام طور سے لوگوں کو ایک معاشرہ, ایک جگہ ایسی میسر آئے کہ جہاں پر وہ نیکی کی طرف راغب ہوں بہ نسبت بدی کی طرف جائے گا. اس وقت یہ حکمت ہے, نہ یہ کہ آپ ان معارف کو, ان مسالم کو, آخرت کو اس کا قربان کر دیں. یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو شکست دے کر ایک حکومت اسلامی قائم کی. اب اس حکومت اسلامی قائم ہے نا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قائم کی, کتنے دن چلی؟ ابھی بنی اسرائیل کے پیر بھی خشک نہیں ہوئے تھے, نکل گئے, ختم ہو گئی. اس بچڑے کو بنا کے حضرت موسیٰ طور پہ گئے ہیں, وہ پیچھے اس کی پرستش کرنے شروع ہو گئے. تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت موسیٰ فیل ہو گئے. حضرت موسیٰ نے کہ یہ جملہ میں نے آبا صاحب کی زبانی سنا تھا, مجھے خود کنفرمیشن نہیں, کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 100 سال کی محنت کے بعد فرعون کو شکست دی. یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی جوانی میں کہ حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی اس تبلیغ کا فرعون کے خلاف قیام کا آغاز کیا تو 20 سال کا سن تھا، اور یا شاید جب مصر سے نکلے تو 20 سال کا سن تھا، اور جب فرعون غرق ہوا تو اب 120 سال ہو چکے تھے. اتنا لمبا عرصہ، تب آپ کہیے اتنے لمبے عرصے حضرت موسیٰ حکومت بنا رہے تھے، حکومت گئی نہ، 2 دن تو نہیں کہ وہ کوہ طور پر گئے اور پیچھے لوگ زیورات سے بنے ہوئے گوسالے کی پرستش کرنے لگے ہو گئے. تو اگر دینداری کا مقصد، اگر ان ساری محنتوں کا مقصد کسی حکومت کا قائم کرنا ہے تو پھر سب پہ پھر کسی نے کچھ نہیں کیا، پھر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام کسی جگہ نہیں پہنچا. اور اگر دین کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود بھی خدا تک پہنچے اور دوسرے انسانوں کے لیے خدا تک پہنچنے کے رستے کو کھول دے، تو پھر یقیناً انہوں نے بہت کچھ کیا، پھر ان کا کنٹریبیوشن بہت ہے. کہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کیا ہے، صراط خدا کیا ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، فلاح آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو یہ 4 آیتیں جو ان ساری چیزوں کو سمیٹتی ہیں اور اس مقصد کو بیان کرتی ہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے. کیسے ستون؟ جو تم دیکھو، ستون ہیں لیکن تمہیں نظر دیا. بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش، یعنی زمین اور آسمان کو جدا جدا کیا، آسمان کو بلند کیا، نہ نظر آنے والے ستونوں پر قائم کیا، پھر خود کہاں پر بیٹھ گیا، قائم ہو گیا. بیٹھنا لفظ غلط ہے، استوا، استوا ہو گیا، قائم ہو گیا. على العرش، عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کر کے اس دنیا کے نظام میں کام لگا دیا. کل یجری لاجل مسمی، یہ سب کے سب چلے جا رہے ہیں، جاری ہیں، حالت سفر میں ہیں. کب تک؟ ایک ایسی مدت تک کہ جس کا ایک نام ہے. اجل مسمی یعنی وہ مدت کہ جو ایک نام والی مدت. یدبر الامر، خدا کیا کرتا ہے؟ امور کو مدبر یعنی تدبیر دیتا ہے، تدبیر کرتا ہے امور کی. یفصل الآیات، نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یعنی یہ پورا نظام دیکھیں، ایک آیت میں سب سمجھا دیا کہ یہ زمین اور آسمان کا نظام ہم نے بنایا ہے، اس کے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا. سورج اور چاند اگر نہ ہو تو زمین کی زندگی نہ چل سکے، ختم ہو جائے گی زندگی. ان کو مسخر کیا تاکہ زمین پر زندگی قائم رہے، لیکن اس حیات کی ایک مدت ہے، اس کے بعد یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. خدا اس دوران میں کیا کرتا ہے؟ امور کی تدبیر کرتا ہے، نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ کھول کے تمہارے سامنے لاتا ہے. کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اللہ کی ملاقات کا یقین کر لو. یہ مقصد ہے سن. اس پورے نظام کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس زمین اور آسمان اور چاند و سورج کے سسٹم کو اپنی جگہ پر استوا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لا، لا کہتے ہیں لام غایت. غایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقصد انتہائی، مقصد اصلی. یعنی کئی مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو ٹیمپرری ہوتے ہیں، لیکن ایک مقصد اصلی ہوتا ہے کہ جو اصل چیز آپ چاہ رہے ہیں. تو اس پورے سسٹم کے، ان آیتوں کے کھول کھول کے مخلوقات کے سامنے بیان کرنے کا مقصد خدا کا کیا ہے؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون. معلومات نہیں، تعلمون کا لفظ نہیں ہے، توقنون، تاکہ تم ان نشانیوں کو دیکھو اور اپنے رب سے ملاقات کا یقین حاصل کر لو. یہ مقصد ہے، یہ آیت. اب کس بات پر آپ غور فرمائیے کہ کیا یہ غایت ہمارے پاس یہ مقصد یہ نیت یہ امتحان نتیجہ ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو اس رستے پر گزار رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ایک دن خدا سے ملاقات کرنا ہے، ایک دن خدا کے پاس جانا ہے، اس کی تیاری کے لیے کوئی آمادگی ہے؟ اب یہ سوچنا ہے، یعنی آج کی گفتگو کا میرا محاصل یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں، ایک تو یہ کہ توحید کے مراتب و درجات، اور دوسرا یہ کہ ان سب کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں جو بیان کی جاتی ہیں اور آئمہ نے بیان کی، کیوں بیان کی؟ قرآن یہ سب کچھ یہ نشانیاں کیوں دکھا رہا ہوتا ہے انسانوں کو؟ اس ایک آیت میں خدا اس کو واضح کر دیتا ہے. آگے آیت نمبر 5، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے تو ہمیں اس سے زیادہ تعجب ان کے اس قول پہ ہوتا ہے. یعنی اگر تمہیں سمرا یہ کافر، اگر تم ایک تعجب میں مبتلا ہو، ایک حیرت کے اندر پڑے ہوئے ہو، تو ہمیں اس سے زیادہ تعجب ہوتا ہے کس چیز پر؟ تمہارے یہ کہنے پر کہ اذا کنا ترابا اانا لفی خلق جدید. یعنی تمہارے اس طور پر تعجب ہوتا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے قبروں میں جا کر تو دوبارہ اٹھیں گے؟ عجیب انداز لگائے. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ تم جتنا تعجب اس چیز پر کرتے ہو، تمہارے اس قول پر اس سے زیادہ تعجب ہمیں ہوتا ہے. کہ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے، اصل چیز کیوں نہیں سمجھتے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر انکار کیا. وہ اولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں توق ڈلے ہوئے ہیں، توق پڑے. وہ اولئک اصحاب النار، اور یہ اصحاب نار ہیں، ہم فیہا خالدون. ان تین ٹکڑوں پر ذرا سا غور فرما لیجیے، میں اپنی بات ختم کروں. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا یا رب کا انکار کیا. کفارا چھپا لینے کو بھی کہتے ہیں، انکار کرنے کو کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہے اور آپ اسے قبول نہ کریں. کافر کی صفت یہ کہ جو کچھ سامنے نظر آتا ہے، جو بالکل واضح اور روشن ہے، اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہتا ہے نہیں مانتا کہ یہ کیا چیز ہے، میں اس کو نہیں مانتا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا. اولئک الاغلال فی اعناقہم، اس کفر کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کی گلوں میں توق پڑ گئے. اگر گلے میں توق آ جائے، یہ مثال خدا بند کریم نے سورہ یاسین میں دی ہے، الاغلال فی اعناقہم فہیا الی الاذقان فہم مقمحون، کہ گردنوں میں ان توق کے پڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے سر اس طریقے سے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. اس کو اردو میں شاید صحیح لفظ ہے اللنا کہتے ہیں، کہ سر تھوڑا سا نیچے آتا ہے پھر اوپر چلا جاتا ہے، ان کے سروں کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. یہ مثال خدا نے کیوں دی ہے اس جگہ پر کہ ایک انسان کے جو اپنے رب سے کفر اختیار کرے، رب کی نشانیوں کو پڑھنے سے انکار کر دے، اس کی گردن میں توق پڑ جاتا ہے. جب کسی کی گردن میں توق آ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ دوسروں کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. کہ جس کی گردن یوں نہ ہو سکے، مثال کے لیے نا خدا نے کی گردن ہی یوں ہی رہتی ہے، بس اسی حالت میں ڈھلکتی ہے اور بھرتی رہتی ہے. تو جس کی یہ کیفیت ہو جائے، وہ باقی سب کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے. اور جو اپنے مشاہد سے، اپنے نفس کی حالت کو دیکھنے سے بے خبر ہو جائے، اولئک اصحاب النار. دونوں باتیں کہ کیونکہ تم خود اپنے نفس کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے تم اپنے آپ کو مٹی کا بنا ہوا جسم سمجھتے ہو. اگر تم خود اپنے نفس کی حقیقت سے باخبر ہوتے تو اس بات کو اچھے طریقے سے پہچان لیتے ہیں کہ تمہارا جسم مٹی میں جاتا ہے تم نہیں جاتے بلکہ تمہاری حقیقت خدا کے پاس محفوظ ہے. یہ بات سمجھ میں آ جاتی تمہیں. لیکن کیونکہ تم نے اپنے رب کی نشانیوں سے کفر اختیار کیا تو تمہاری گردنوں میں وہ توپ پڑ گیا کہ اب تم خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے, اپنے نفس کے مشاہدے سے محروم ہو گئے اور تمہیں یہ حقیقت اب سمجھ میں نہیں آتی. تمہارا کون سے فتنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تم مٹی تھے کب؟ تمہاری اصل جو ہے وہ مٹی تو نہیں. تو یہ قرآن کریم اصل کو سمجھاتا ہے ہمارے سامنے. انشاءاللہ اگلی دفعہ سے نہج البلاغہ کے ان مضامین پر ہم بات کریں گے کہ جن میں جناب امیر علیہ السلام نے باکمال انسانوں کے بارے میں, پسندیدہ انسانوں کے بارے میں کچھ گفتگو کی. لیکن آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے توحید پر کیونکہ نہج البلاغہ کے ریفرنس سے کافی تفصیلی بات کی, تو اس گفتگو کو سمیٹ کر ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تاکہ ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اکیڈمک یا لفظی مباحثہ نہ بنے. کہ پہلے آپ اس چیز کو سمجھیے کہ انسان کی زندگی کا نظام کیا ہے, اس میں توحید کا رول کیا بنتا ہے اور اصل غایت کیا ہے ان ساری باتوں کی, کس نتیجے تک ہمیں پہنچنا ہے. کہ اگر ہم ان مباحث کو برپا کرتے ہیں, اگر ہم ان مطالب کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو کہاں جانا چاہتے ہیں اور اس رستے پر آگے بڑھنے کے لیے ہمارے امکانات کیا ہیں, طریقے کیا ہیں. صلوات محمد آج ہمارے سامنے ماشاءاللہ کافی حضرات ایسے ہیں کہ جو پہلی دفعہ اس گفتگو میں شریک ہیں, تو اس کا طریقہ یعنی کہ شاید آپ اسے ایک مجلس کے عنوان سے سمجھ رہے ہوں, لیکن میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں بیچ میں سوال و جواب کی بھی اجازت ہوتی کہ اگر کہیں بھی کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں کھل نہیں پا رہا, کوئی گرہ لگی ہوئی ہے, تو آپ اس کو اسی وقت پوچھ بھی سکتے ہیں, اس کو ہم ایک چھوٹے سے ڈسکشن میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ آج کوئی ایسی چیز نہیں ہے, میرے سوال وغیرہ ہمارے پاس نہیں آئے اور اس میں تھوڑا سا وقت بھی ہمارے پاس نسبتاً تھوڑا لبرل سائڈ پر ہوتا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک گفتگو چل جاتی ہے, جو عام طور سے مجالس کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو بہرحال میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں, اور جیسا کہ خواہش کی گئی کہ اس میں آخر میں گفتگو میں کچھ امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے بھی بیان کیا جائے, تو پہلے میں آپ کے سامنے ایک دو واقعات بیان کروں. کیونکہ اصل چیز کیا ہے, امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب بھی آپ غور کیجئے, امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں جب بھی متوجہ ہوں تو محض ایک عقیدتی بنیاد کا نام, یعنی یہ چیز علماء نے, یہ میں اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا بلکہ علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس طریقے سے خدا ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے اسی طریقے سے امام حسین ہمارے آنسوؤں سے بے نیاز ہے. یعنی اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان پر احسان کرتے ہیں یا ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتے, اپنے ساتھ نیکی کرتے ہیں. یعنی یہ تو پہلی فکر میں ہی یہ بات ذہن سے نکل جانا چاہیے. تو اصل چیز کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ خود ان کی سیرت پر چلنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہے, کہ امام حسین علیہ السلام کو جو چیز سب سے زیادہ خوش کرے گی ہم سے وہ یہ چیز خوش کرے گی کہ اگر ہم امام حسین کا نام لے لے کر روتے رہیں اور عمل وہ کریں تو آپ کے دشمنوں کا کبھی امام حسین خوش نہیں ہو سکتے ہم سے. امام حسین کس چیز سے خوش ہوں گے کہ جو انسان اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتا ہے, جو خود کو مجھ سے وابستہ کرتا ہے, اسے میری سیرت و کردار سے بھی دلچسپی ہے. وہ صرف میرے واقعات کو ہی بیان نہیں کرتا بلکہ وہ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ سارے کام کیوں کیے, اس کے پیچھے مقصد کیا تھا. تو تھوڑی تاریخ کے حوالے سے ایک دو چیزیں کہ اگر انشاءاللہ یہ سلسلہ باقی رہا تو ہم اسی طریقے روش پر جاری رکھیں گے کہ پہلے تاریخ کربلا کے حوالے سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر چند جملات مسائل میں عرض کریں گے. کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام اس دوران سفر میں کئی لوگوں سے ملے اور ان کے مختلف رویے اور ان کے مختلف ریسپانسز ریئیکشنز آپ کو فیس کرنا پڑے. ان میں سے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کرمان بن عدی کون ہے؟ عدی بن حاتم تائی. کہ حاتم تائی جیسے آپ دیکھیں گے ایک انسان جو واقعاً اعلیٰ کردار رکھتا ہے. اعلیٰ کردار انسان کبھی بھی کسی پست شخصیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. کہ حاتم تائی جب اسلام لائے تو حاتم تائی کی اولادوں نے کس کی طرف رخ کیا؟ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رخ کیا. کہ حجر بن عدی، کرما بن عدی، یہ سارے کے سارے جناب امیر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. رستے میں یہ لوگ کوفے سے نکلے ہیں اور ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور کرما کو پتا تھا کہ کوفے کے حالات بگڑ رہے ہیں، وہاں پر امام علیہ السلام کے لیے حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، اور وہ چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد پہنچ کر آپ کو اس سے آگاہ کروں. اس کے ساتھ چار آدمی اور بھی تھے. وہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے تو انہوں نے کہا کہ اس سارے رستے میں یہ کرما ان چند اشعار کی تکرار کرتا رہا کہ اے میرے اونٹ، میری سختی کرنے سے پریشان نہ ہونا، اور صبح ہونے سے پہلے تیزی سے مجھے لے چل، کیونکہ تیرا سوار ایک بہترین مقصد کے لیے تجھ پر سوار ہے، اور یہ سفر بھی بہترین سفر ہے. پس تو مجھے اس شخص تک، اس انسان تک جلد از جلد پہنچا دے کہ جس کی سرشت میں بھلائی اور کرامت ہے، خیر اور کرامت جس کی سرشت میں ہے. الماجد الحر رحیم الفضل، ان لفظوں کا اصل حسن عربی نہیں ہے. الماجد صاحب مجد، بزرگی ہے اور آزاد ہے. رقیب الفضل وسیع القلب ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ پڑھا. اور عطا بہ اللہ لخیر امر، اور اس شخص کو یعنی امام حسین کو خدا نے یہاں پر بہترین کام کے لیے بھیجا ہے. تم مت اقبا ہو بقا مت دہر، بس خدا اس کو بقا دے جب تک کہ یہ زمانہ باقی ہے. کہ وہ ان اشعار کو دہراتا ہوا کرما بن عدی تیزی سے اپنی منازل کو طے کرتا ہوا امام حسین تک پہنچا. امام حسین نے بہت مسرت کا اظہار کیا، بہت محبت کے ساتھ ان جملوں کو سنا، اور ان کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہاں واقعا خدا کی قسم، ہمیں امید ہے کہ خدا تمہارے بارے میں جو بھی ارادہ جاری فرمائے گا وہ خیر پر ہی مبنی ہوگا. یہ سارے جملے کس لیے سنا رہا ہوں؟ تاکہ امام کا کردار اور امام کے اطرافیان لوگوں کا کردار، یہ اصل چیز ہی سمجھنے والی ہے کہ کربلا کے اندر جو یہ کیریکٹر اسکیچز ہیں بہت سارے، ان کیریکٹرز کو سمجھنا ہے اور پھر اس میں سے بالکل صحیح کا انتخاب اختیار کرنا. کہ امام نے فرمایا کہ ہاں تم نے سچ کہا کہ ہمیں بھی خدا سے یہی امید ہے کہ خدا ہمارے بارے میں جو بھی ارادہ کرے گا وہ خیر پر مبنی ہوگا. پھر آپ نے پوچھا کہ کوفے کے لوگوں کے حالات کیا ہیں. اس نے عرض کیا کہ کوفے کے بڑے بڑے لوگوں اور سرداروں کو ابن زیاد کی طرف سے بھاری رشوتیں دی گئی. کس طریقے سے منحرف کیا جاتا ہے؟ جو بڑے بڑے تھے، سردار تھے، ان کو بھاری بھاری رشوتیں مان دے کے اس نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور عوام الناس کو دبا کے اس نے آپ کے خلاف کر دیا. کہ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہو چکی ہیں. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کوفے نہ جائیے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت تلاوت فرمائی کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، کہ مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو سچا اور پورا کر کے دکھا سکتا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے وعدے کو پورا کر کے یہاں سے آگے چلے گئے اور کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اور جو منتظر ہیں ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی کہ وہ اپنے قدم سے پیچھے ہٹیں. پھر امام علیہ السلام نے دعا کی خدا کی بارگاہ میں, اللہم اجعل لنا ولہم الجنہ, کہ اے میرے پروردگار ہمارے وہ ساتھی جو ہم سے پہلے چلے گئے اور ہمارے لیے ہمیں جنت میں اکٹھا فرما, ہمیں جنت میں مجتمع فرما. اچھا, اور یہ ایک دعا ایسی ہے, یہ ایک دعا ایسی ہے کہ جو ہمیں ہم سب کو کرنا چاہیے. امام سجاد کی صحیفہ کاملہ میں بھی دعاؤں میں بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ جہاں پر امام نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں اپنے محبوب افراد کے ساتھ جنت میں اکٹھا ہوں. یعنی امام نے یہ نہیں کہا, امام علیہ السلام کی عام طور سے آپ کو یہ دعا نہیں ملے گی کہ دنیا میں اکٹھا کر, اس لیے آپ کو پتا یہ دنیا دار فانی ہے, بہشت میں اکٹھا کرنا. کہ جیسے ایک جملہ آیت اللہ مرزا مہدی الہی قمشائی کا ایک جملہ ہے کہ میری خواہش, ان سے کہا آپ کی کیا خواہش کیا تمنا ہے, انہوں نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں جنت میں امیر المومنین علیہ السلام سے نہج البلاغہ پڑھوں. جامع خواہش, یعنی جس میں سب جمع ہو جاتا ہے, کہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے جنت میں نہج البلاغہ پڑھوں. امام حسین علیہ السلام کی یہ کرامت کہ جس میں آپ نے جتنے بھی افراد آپ کے ساتھ ملے ان میں سے ایک کرما بن علی ہیں کہ جب انہوں نے پہلے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے پاس ایک محفوظ مقام ہے, میں اسی لیے کوفے سے نکل کر آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ ہمارے مجھے ایک ایسی جگہ کا پتہ ہے کہ جس جگہ میں محصور ہوگا, جیسے باہر یا پہاڑوں والی جگہ, کہ ہم نے بڑے بڑے فوجوں کا مقابلہ کیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں چلیں اور وہاں ہم بیٹھ کے مورچہ بند ہو کر ان دشمنوں کا آرام سے مقابلہ کریں گے گھر سے پہ. امام نے فرمایا کہ نہیں, میرا ایک وعدہ ہے اس قوم سے اور اس وعدے کو مجھے پورا کرنا ہے, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جو کچھ کام میرے ذمے ہیں وہ کام کر کے میں پھر آپ کے پاس پلٹ کے آتا ہوں, ان اپنے امور کو انجام دے کر پھر آپ کے پاس پلٹ کے آتا ہوں. لیکن جب ترما پلٹے ہیں تو آج شروع ہو چکی تھی. اسی قسم کا ایک دوسرا کردار جو امام علیہ السلام کو ملتا ہے وہ عبید اللہ ابن حر جعفی, کہ جس سے امام فرماتے ہیں کہ اے ابن حر تم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں. یہ لفظ بڑے بہت حسین لفظ, کہ تم نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میری نصرت کر کے توبہ کر لو, مقبول توبہ کر لو میری نصرت کر کے. اس وقت اس نے عذر پیش کیا کہ میں مجھے یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ, میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا, کسی کام نہیں آ سکتا, اکیلے میرے جانے سے کیا فائدہ ہو. نہیں, یہ وہی ذہنیت, انہیں اصل میں یہ ذہنیت کچھ اور ہے, لیکن یہ اپروچ جو ہے نا کہ ہم کیونکہ آپ کے لیے فوج اکٹھا نہیں کر سکتے, لوگ جمع نہیں کر سکتے, تو میرے اکیلے جانے سے کیا فائدہ. بھائی مسئلہ دین کا کبھی بھی فوج اور لشکر اکٹھا کرنا نہیں ہے, دین کا اصل مقصد شخصی ترقی ہے اور شخصی ترقی کے سائے میں معاشرے کی ترقی ہے. تو اس میں جب امام علیہ السلام سے کہا کہ یہ میرا نیزہ ہے, یہ میرا گھوڑا ہے, یہ دو بہترین ہتھیار ہیں, ہم ان کو لے گئے. امام نے فرمایا نہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں, ہمیں تو وہ انسان چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ آئے اور جسے ہم کہیں پہنچا دیں, ہمیں تو وہ چاہیے. اور پھر ایک جملہ امام نے ایسا فرمایا کہ بہت کرنا جملہ, کیا فرماتے ہیں کہ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب میں سدائے استغاثہ بلند کروں کہ تم اس جگہ سے اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میں سدائے استغاثہ بلند کروں تو میری آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے, کیونکہ پھر اس وقت تم غضب الہی سے نہیں بچ پاؤ گے. اس وقت تمہارے لیے کوئی صورت نہیں تھی. امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں ایک مسافر ایک سائل آیا اور گھومتا پھرا لیکن کہیں سے اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی. اس کو کسی نے کہا کہ تم محلہ بنی ہاشم میں چلے جاؤ, وہاں پر فرزند رسول موجود ہیں, یقیناً تمہاری مشکل میں کوئی حل نکلے گا. وہ پوچھتا پوچھتا پہنچتا ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. امام اس کی پذیرائی کرتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں, محبت سے اس کی حاجت کو سنتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں اور اندر سے ہاتھ بڑھاتے ہیں. پردہ ہے, امام علیہ السلام پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھاتے ہیں, اس میں ایک تھیلی اور آواز دیتے ہیں کہ بھائی یہ لے اور چلے جاؤ. وہ شخص تھیلی اس نے پکڑی اور نکل گیا وہاں سے باہر. اس کی تھوڑی دیر بعد امام باہر تشریف لاتے ہیں. آپ کے اصحاب پوچھتے ہیں کہ ابن رسول اللہ, یہ آپ نے ایک عجیب انداز سے اس کی امداد کی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ جب ساحل تمہارے سامنے آتا ہے تو اس کے چہرے پر خجالت اور شرمندگی کے آثار آ جاتے ہیں, کہ جب وہ اپنے منعم کو دیکھتا ہے, اپنے حاجت روا کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے تو اس کی نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں. میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو, کہ میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ یہ سائل اس کی نظریں میرے سامنے شرم سے جھک جائیں. تھوڑی دیر بعد امام علیہ السلام کے اصحاب وہاں سے نکل کر باہر پہنچے گلی میں. کونے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی شخص کھڑا ہوا ہے کونے پر اور رو رہا ہے. اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ, تم یہاں کیوں؟ کہنے لگا کہ میں اس چیز سے روتا ہوں کہ یہ کریم ہاتھ ایک دن مٹی کے نیچے چلا گیا, لیکن اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس دست کرامت کے مٹی کے نیچے جانے کو سوچ کر وہ رو رہا ہے, جس میں اثر کو یہ ظالم کا فن بھی نصیب ہونے. سیام السلام علیکم السلام علیکم.